أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وقال الله تبارك وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تبارك وتعالى ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال الله تبارك وتعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة صدق الله العظيم قبلا حضرت مفتی صاحب دیگر علماء کرام اور حاضرین مجلس میں نے قرآن مجید کی چار آیتیں اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہیں پہلی آیت کریمہ کا تعلق سورہ لقمان کے ساتھ ہے دوسری آیت کریمہ سورہ بقرہ میں ہے تیسری آیت کریمہ سورہ آل عمران میں ہے اور چوتھی آیت کریمہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں پندرہویں پارے میں ہے یہ چار آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے الحکمت ولقد آتینا لقمان الحکمت ویعلمہم الکتاب والحکمت ومن یوت الحکمت ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ چار آیتوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے یہ چار آیتوں کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سی جگہ کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے الحکمہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکمت کا معنی کیا ہے تو علماء مبصرین نے حکمت کے معنی بیان کرنے میں بہت ساری اقوال بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں ہر آدمی اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے اس کے معنی کو بیان کرتا ہے لیکن ہمارے ہندوستان کے علماء مبصرین میں سے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا سوال کیا گیا تھا کہ قرآن مجید میں جو حکمت کا لفظ آیا ہے یہ حکمت کا معنی کیا ہے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پندرہویں پارے میں وقد ربک اللہ تعبد الا ایاہ یہ رکوع کے ختم ہو جانے کے بعد دوسرا رکوع آتا ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک اور جہاں یہ رکوع ختم ہوتا ہے تو رکوع کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آتا ہے ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ یہ تقریباً آیت نمبر 30 سے لے کر کے ہیں آیت نمبر 41 یعنی 18 آیتیں ہیں وقضا ربک سے لے کر کے ولا تقتلوا تک یہ تقریباً 18 آیتیں ہیں یہ 18 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص خاص باتیں بیان فرمائی اور اس کے بعد فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ یہ دو رکوع کو سامنے رکھ کر کے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر میں جو حکمت کا لفظ آیا ہے تو حکمت کے معنی آتے ہیں اچھے اخلاق حکمت سے مراد گڈ کیریکٹر اور حکمت سے مراد اچھے اخلاق مراد ہیں کیونکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اچھے اخلاق کے بارے میں بیان فرمایا اور پھر اخیر کے اندر میں فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ یہ سیاق اور سباق کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ حکمت کے معنی اچھے اخلاق کے آتے ہیں ویسے اور بھی معنی اس کے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی اپنی تحقیق یہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد جو ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی نداد کے اچھے اخلاق ہم نے دیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی سکھاتے ہیں اچھے اخلاق بھی سکھاتے ہیں. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس آدمی کو اچھے اخلاق مل گئے وہ آدمی کو دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں وہ ساری کی ساری بھلائیاں مل گئی. قرآن مجید میں جیسے اچھے اخلاق کے بارے میں تعلیم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے متعلق جگہ جگہ ارشاد فرمایا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت کے اندر میں مکان عطا فرمائیں گے کہ جس نے حق کے اوپر میں ہونے کے باوجود لڑائی کو اور جھگڑے کو چھوڑ دیا. پھر آگے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے درمیان کے اندر میں مکان عطا فرمائیں گے اس آدمی کو جس آدمی نے جھوٹ کو چھوڑ دیا اگرچہ مذاق کے اندر میں کیوں نہ ہو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کی جنت عطا فرمائیں گے لمن حسن خلقہ, جس آدمی نے اپنے اخلاق کو اچھے کر لیا ہو. گڈ کیریکٹر, اچھے اخلاق. اچھے اخلاق جو ہیں وہ تو ایک تری کی طرح ہیں, ایک درخت کی طرح ہیں, اور پھر اس کی بہت ساری برانچیں ہیں, اس کی بہت ساری شاخیں ہیں, اور اس کی بہت ساری قسمیں نکلتی ہیں. مثلا اس کے اندر میں سے فرمایا گیا کہ اچھے اخلاق کے اندر میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے غصے کو ضبط کرنے والا ہو, اپنے غصے کے اوپر میں قابو رکھنے والا ہو, اور فوری طور کے اوپر میں اپنے غصے کے اوپر میں عمل کرنے والا نہ ہو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا ہوں. 10 سال کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہوتا ہے, 10 سال کی مدت کوئی مختصر سی مدت نہیں ہوتی ہے. لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال کے اندر میں ایک مرتبہ آپ نے میرے ساتھ غصے کا اور آپ نے میرے ساتھ غضب کا معاملہ نہیں فرمایا. 10 سال کے اندر میں ایک مرتبہ بھی غصہ نہ کرنا سوائے معجزہ کی کیا ہے؟ یہ الحکمہ, گڈ اخلاق, کہ 10 سال میں ایک مرتبہ آپ نے انس بن مالک کے اوپر میں اس کا اظہار نہیں فرمایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے زین العابدین, یہ واقعہ لکھا ہے مفتی صاحب کی جو شرح ہے قصیدہ برزہ اس میں بھی موجود ہیں. حضرت زین العابدین رحمہ اللہ ان کے یہاں مہمان آ گئے تھے, کھانا تیار ہو گیا تھا, دسترخوان لگا دیا گیا تھا. خادم ماں سے کہا کہ بھئی اب کھانا لگاؤ, چونکہ دسترخوان بچھا دیا گیا ہے, کھانا لے کر کے آ جاؤ. خادمہ کھانا دینے کے لیے گئی اور وہ پوٹ جو اٹھانا تھا, چونکہ وہ پوٹ ویری ہاٹ بہت گرم تھا, تو ایسے موقع کے اوپر میں پوٹ کو جو اٹھایا جاتا ہے وہ کوئی کپڑا ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور کپڑا ہاتھ میں لے کر کے پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے. لیکن نادانی ہو گئی, کم سمجھی کی بات ہو گئی کہ کپڑے کے سہارے کے ساتھ اٹھانے کے بجائے اسے ڈائریکٹ اٹھا لیا. وہ اتنا گرم تھا شیکان کنٹرول, وہ کنٹرول نہیں کر سکی, بہت جو ہے فیل ڈاؤن, زمین کے اوپر میں گر گیا, اور اس کے اندر میں جو سالن تھا وہ بھی زمین کے اوپر میں گر گیا. مہمان کھانے کے انتظار میں ہے اور کھانا نیچے آئے کہ نیچے آئے گر گیا. تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے اندر میں کہ اگر کوئی آدمی اس موقع کے اوپر میں ہوتا تو کتنا اس کے اوپر میں ایکشن کا ریئیکشن ہو جاتا, کتنا وہ غصے کے اندر میں آ جاتا. لیکن جب خادمہ نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے اور وہ غصے کی طرف جا رہے ہیں, تو اس زمانے کی خادمہ بھی ایسی تھی کہ انہیں بھی قرآن کا استحصار ہوتا تھا. قرآن کی آیتوں کے اوپر میں ان کی نظر ہوتی تھی تو فوراً جو خادمہ جو تھی باندھی جو تھی خدمت کرنے والی اس نے تعوذ پڑھا تسمیہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا والکاظمین الغیظ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت بیان فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجدت قلوبهم. قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو دل کانپنے لگتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب قرآن سنتے ہیں تو آنکھوں کے اندر میں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. زین العابدین رحمہ اللہ جب انہوں نے اس آیت کریمہ کو سنا والکاظمین الغیظ کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں تو انہوں نے فوراً کہا کظم تو غیظی میں نے اپنے غصے کو پی لیا. لیکن بعض مرتبہ غصے کو پی لینے کے بعد دوبارہ بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے, اس کا دوسرا بھی حملہ ہو سکتا ہے. باندھی نے دیکھا کہ ابھی لوہا نرم ہو گیا ہے, جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے فائدہ اٹھا لینا چاہیے, تو اس نے آیت کریمہ کا دوسرا حصہ پڑھا والعافین عن الناس کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ معاف کر دینے والے بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں نے معاف بھی کر دیا, غصہ بھی پی گئے اور معاف بھی کر دیا. باندھی نے دیکھا کہ چلو دو کام تو ہو گئے, آیت کا ایک حصہ باقی رہ گیا ہے واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے تم کو آزاد بھی کر دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ہم نے حضرت لقمان جو ہے ان کو حکمت عطا فرمائے, اس کے معنی ہے کہ ہم نے ان کو اچھے اخلاق عطا فرمائے. اس میں سے بتایا کہ بھائی غصے اپنے غصے کے اوپر میں کنٹرول کر لینا یہ بھی اچھے اخلاق کی ایک شاخ ہے. جو اس واقعہ کے اندر میں بتایا گیا کہ زین العابدین نے باندھی کی یہ غلطی جو ہے اس غلطی کو فوری طور کے اوپر میں صرف معاف نہیں کیا بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو آزاد بھی کر دیا گیا. آدمی کا سوچنے کا جو انداز جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹو ہونا چاہیے, نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سوچنے کا انداز مثبت انداز میں ہونا چاہیے, منفی انداز کے اندر میں نہیں ہونا چاہیے. اگر مثبت انداز کے اندر میں آدمی سوچے گا تو جس میں کوئی غلط معنی ہو سکتا ہو آدمی اس کے اندر میں بھی اچھا معنی پیدا کر لے گا, اچھا مفہوم اس کے اندر میں سے نکال لے گا. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میرے سارے کے سارے دانت گر گئے ہیں. معبر کو بلایا گیا, تعبیر دینے والے کو, اور پوچھا گیا کہ میرے سارے کے سارے دانت گر گئے ہیں, اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تعبیر دینے والے نے بتلایا کہ تمہارے خاندان کے جتنے افراد ہیں وہ تمہارے سامنے مرنے والے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ وہ تو مریں گے, پہلے آپ کو مارتا ہوں. اس لیے کہ از تلوں نے تبھی بادشاہ پھر حضرت بائک بود گاہی بسلام بیرنجل و گاہی بدشنا میں خلاط دھیان. بادشاہوں کی طبیعتوں میں مزاج میں تلون ہوتا ہے, کبھی سلام کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں اور گالی دے تو انعام دے دیتے ہیں. بادشاہوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے. تو جو تعبیر دینے والے نے یہ تعبیر دی تو کہا چلو وہ مریں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ. دوسرے آدمی سے پوچھا گیا کہ میرے خواب کی تعبیر کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا خواب مبارک ہے, آپ کا خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو لمبی زندگی حاصل ہونے والی ہے, لمبی زندگی آپ کو ملنے والی ہے. تو بات ایک ہی ہے لیکن اس کے بیان کرنے کا انداز اگر بدل دیا جائے تو اس کا مفہوم جو ہے برے مفہوم کے بجائے اس کے اندر میں سے اچھا مفہوم نکل آتا ہے. یہ حضرت لقمان کے بارے میں بتایا گیا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کے اندر میں چکندر تھا جس کو ہمارے یہاں پر ککڑی وغیرہ کہا جاتا ہے, سیلڈ وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے और खाना जब उन्होंने शुरू किया तो जब उन्होंने उसका एक टुकड़ा उठाया वो बहुत ही ज्यादा कड़वा था, इतना ज्यादा कड़वा था कि ऐसी ककड़ी को कोई आदमी या ऐसे ककुम्बर को कोई आदमी खा नहीं सकता है। तो जो उनके आका जो थे, ऑनर जो थे, बॉस जो थे, उन्होंने तो एक टुकड़ा खाया और एक टुकड़ा खाने के बाद तय कर दी, वॉमिट कर दी, वो नहीं खा सकें। हजरत लुकमान उसको खाते रहे यहां तक कि प्लेट साफ हो गई। तो उनके ऑनर ने और उनके बॉस ने पूछा कि ये इतना ज्यादा कड़वा था, मैं तो इसको नहीं खा सका, आपने उसको कैसे खा लिया? तो उन्होंने जवाब में क्या फरमाया कि जिसके हाथों से रोजाना मीठा मिलता हो, एक दिन अगर कड़वा मिल जाए तो शिकायत करने की बात कौन सी है? रोजाना ही अच्छा मिलता रहता है, आज अगर एक दिन अच्छा न भी मिला तो फिर आगे में शिकायत करने की बात क्या है? इसीलिए हदीस के अंदर में फरमाया गया कि असकब शैयन, कयामत के मैदान में हमारे नामाए अमाल को जब तोला जाएगा तो नामाए अमाल के अंदर में सबसे ज्यादा जो भारी चीज होगी और सबसे ज्यादा जो हैवी जो चीज होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इंसान के अच्छे अखलाक है। इंसान के अच्छे अखलाक जो है वो कयामत के मैदान में मीजान के अंदर में, तराजू के अंदर में, जहां नामाए अमाल को तोला जाएगा तो सबसे ज्यादा जो हैवी चीज होगी और सबसे ज्यादा जो भारी चीज होगी वो इंसान के अच्छे अखलाक हैं। तो कुरान मजीद की आयत करीमा हमें इस बात का सबक दे रही है, हमें इस बात का दर्श दे रही है कि जहां हमारी नमाज अच्छी, रोजे अच्छे, जक़ात अच्छी, हज अच्छा, इन तमाम चीजों के साथ हम में से हर आदमी को इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हमारे अखलाक जो हैं वो हमारे अखलाक भी अच्छे हो जाएं। अल्लाह ताला ये नियामत मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم.
رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب الخلق على حبيبنا سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. وبعد، فقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبعد، محترم ومعزز محبوب حضرت مفتي صاحب، سيني علماء الكرام، most respected friends, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, we thank and praise Allah Ta'ala for the great ni'mah and favor of Iman and the beautiful deen of Islam and being the Ummah of Allah's Habib, Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala has reserved the best of everything for this Ummah. Not surprisingly, when Allah had predestined and decreed, Kuntum Khaira Ummah, Ukhrijat Linnas, that Allah had decreed that you are the best of nations, Allah has sent you specifically for the benefit of humanity, and the greatest benefit any one human being can give to another is to be the means of hidayat and iman, to be the means of that person being saved for eternity in the fire of Jahannam. That is why many a times when a person would take shahada, Nabi sallallahu alayhi wa sallam would say, Alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar. All praises be to Allah Ta'ala who has extricated and saved that person from the fire of Jahannam. So Allah Ta'ala has decreed the best of everything for this ummah. We have literally a few days away from us, this most esteemed and honorable guest, the Mubarak month of Ramadan, that this month of Sha'ban that we're presently experiencing has many virtues. Our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would fast, optionally, nafal fasting excessively in this month of Sha'ban more than any other month. And on being asked the reason for this, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gave varying reason, شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ, that month in which there is a yearly presentation of deeds to Allah Ta'ala, and I wish that when my actions are presented, as Mufti Sahib beautifully elaborated last week, I wish that I am in a state of fasting at that time. It is also the month wherein the decree of all of those who die in the coming year are appropriated to the responsible Malaika, and I wish at that state when my death is written I am in a state of fasting. Another reason is for Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam to emphasize to the Ummah the importance of this month to bring to the fore, شَهْرٌ يَغْفُلُ عَنْهُ النَّاسِ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانِ, a month that many people are oblivious, negligent of its benefits because it is wedged between two great months, Rajab and Ramadan. Another reason given by our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is لِتَعْظِيمِ Ramadan, that as a preparation to show veneration for the month of Ramadan, that when any extremely important event is going to take place, then preparations happen well in advance. Sometimes no sooner, if it is an annual event, no sooner it is finished already, a week or two later preparations start for the coming year. Sometimes 4 years of preparation for an event that is going to take place. So this great month of Ramadan, already 2 months before, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anxiously anticipates, Allahumma barikli fi Rajab wa Sha'ban wa balighni Ramadan. And here especially, just a month preceding it, to accustom, make ourselves habitual so that we take the maximum benefits of the Mubarak month of Ramadan. We also have, in a few days, in a week's time, the night of the 15th of Sha'ban, Laylat al-Nisr min Sha'ban, with its many virtues and benefits, that Allah Azza wa Jal forgives in great number on that night. There was a tribe in the time of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, the Banu Kalb, renowned to possess excessive amounts of goats and sheep. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that on that night Allah Ta'ala forgives in such abundance as is on the hairs of the back of the goats and sheep that belongs to that tribe. You know, with the exception of a few people who are deprived of forgiveness, even on such a great night, Mushahin, one who harbors ill feelings and rancor in one's heart, Mudmin or Khamrin, one who habitually consumes alcohol and by extension substance abuse, drugs, etc., that is the scourge of so many a home, Aqun liwalidayh, the one who obstinately disobeys, is rude, arrogant, disrespectful towards one's parents, amongst others who are deprived of forgiveness even on such a great night. Then we have the Mubarak month of Ramadan. The most important and primary ibadah in the month of Ramadan is fasting. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ, Allah Ta'ala says that fasting has been ordained as compulsory, and in the hikmah, the wisdom of Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nudges us, encourages us, makes it easy for us to say, كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, that this is not something out of the ordinary, this is not something impossible that you are unable to do. The people of Iman before you had also been ordained to fast with varying rules and regulations, but essentially they had also fasted. So this is not something extremely difficult or impossible. You will also be able to fulfill it. And then amazingly Allah Ta'ala tells us the maqsad, the objective of fasting in the month of Ramadan, and this is the crux of the whole month, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, that you may acquire the quality of taqwa, Allah awareness, Allah consciousness, that inspires us towards obedience of the commands of Allah Ta'ala, but especially related to the original meaning, literal meaning from waqa yaqi, which means to save, to protect oneself. So the main part of taqwa is ijtinab an al-ma'asi, staying away from haram, staying away from the prohibitions. Now how does fasting bring about this? Allah in His infinite wisdom and compassion knows that merely by fasting with the right intention, taqwa can be inculcated. So amongst the many intentions that we can make at the time of sahri, before commencing the fasting, that Ya Allah, this is Your command for Your pleasure, Your happiness, Your love, Ya Allah Ta'ala, I'm fulfilling Your command. We also make this intention that Ya Allah, by means of fasting, grant me the quality of taqwa. That is also the primary objective for being in such gatherings, such majalis. We have the great honor of having Hazrat Mufti Sahib, this opportunity on a weekly basis to be in the company, as it tells from a family of nobility, a few centuries going upwards, a chain, a link of great ulama and mashaykh is the family from which Hazrat Ali, we had the honor of being in the company of and traveling with Hazrat's father, Hazrat Abdul Hadi Sahib, rahimahullah ta'ala, unique, outstanding qualities when visiting, staying in the village for a couple of weeks. One realizes the value of the ni'mah that we have in the form of Hazrat in our presence, that every minute that we can, we take the maximum benefit from the company. So the objective of such majalis and gatherings also is to inculcate taqwa. Ittaqullah wa kunu ma'a sadiqin. So similarly with Ramadan, and how does fasting bring about this quality? That during fast, definition of fast, to stay away from food, drink, cohabitation, from subah sadiq until sunset. So abstention and refraining is the main theme in fasting. That those things which are normally halal for us, food, drink, one's spouse, one's wife, are normally halal, but in the state of fasting we'll accustom ourselves of refraining, of abstaining, to bring alive this quality in us, that at all times we make ourselves habitual of refraining, abstaining, refraining from the temptations of haram, the many, many different forms of haram. And just as our food is staying away, our stomach stays away from food, our eyes are fasting from haram, the gaze which is cast in a haram manner, Nabi sallallahu alayhi wa sallam assimilates it to a poisoned arrow from the arrows of shaitan. And therefore Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that the one who is tempted to cast the gaze but lowers it purely out of the fear of Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal gives that person halawatul iman, the sweetness of iman. What is halawatul iman? That is such a state of ecstasy that one enjoys ibadah. One wishes to go on reading and making tilawat. One wishes that salah should not come to end. One enjoys lengthy sajdahs at the time of tahajjud. That is halawatul iman. So our eyes fast from haram, our hands, our feet. And we know that so many at home are being broken by means of the haram temptations in social media, the cell phone, etc. How many marriages are broken up because of haram relationships that are developing by means of the cell phone, etc. Just last week, a sister made mention of the fact in marital issues, marital problems, it has gone to this extent that she says, my husband, we were considering divorce, but he says that I will keep you in nikah provided that you give me open-ended permission that I can go to nightclubs and strip clubs, etc. As long as you allow me that, then we will keep the marriage intact. وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Save us from haram. This is playing with the deen of Allah Azza wa Jal. So fasting, we accustom ourselves to that extent that our mind and our heart also refrain from thinking about that which we know is openly haram. The second very, very important amal of the Mubarak month of Ramadan is this link and association with Tilawatul Quran. When Allah Ta'ala introduces the month of Ramadan, and the month of Ramadan, Ramad means extreme heat that would be come on the feet when the person is walking in the severity of summer. So what link does that have with fasting? That the extreme heat, just as it burns away dirt from iron, etc., by observing the month of Ramadan correctly, it burns away, washes away our sins in its entirety. That is why Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Man sama Ramadan, the one who fasts throughout the month of Ramadan with two qualities, iman wa ihtisaba, with iman, conviction, belief, with certainty in Allah and all the essentials of deen. Ihtisab either means with total ikhlas and sincerity, and it also means with full yaqeen and conviction in the promised rewards by Allah Azza wa Jal. So with ikhlas, with sincerity, with full yaqeen and conviction in the rewards, with iman, one who observes fasting in the month of Ramadan, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. That person comes out of Ramadan like a newborn baby, completely forgiven of all of one's past sins. And Allah Ta'ala introduces us to the month of Ramadan. What is the most important introduction? الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ. It is that month that has a very close link and association with the Qur'an Kareem. Not only the Qur'an Azim, previous scriptures also were revealed in the Mubarak month, coinciding with the Mubarak month of Ramadan at the time of their revelation. But the Qur'an especially, we know there were two revelations of the Qur'an Azim. First one from Allahul Mahfuz to As-Samaa'ud Dunya. All at one go from the safeguarded tablet above the seven heavens to the first heaven. All at one go, this coincided with the Mubarak month of Ramadan, and thereafter, revelation upon the Mubarak heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in just under 23 years. Allah Ta'ala says this Quran Azim is a means of hidayat and guidance for humanity. It is a clear means of distinguishing between haqq and batil and other benefits of Quran Azim. But we will therefore find that month of Ramadan, great emphasis on tilawatul Quran al-Kareem. Our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, every Ramadan, would read Dur with Jibreel alayhi salatu wassalam, or whatever Quran Kareem had been revealed up to that point. And so much emphasis that in the last Ramadan of Nabi sallallahu alayhi wa sallam's life, that Nabi sallallahu alayhi wa sallam saw as a sign of his imminent departure, not one but two readings with Jibreel alayhi salatu wassalam. So as our asatidh say, that sunnatul huffad in the month of Ramadan is to read Dur to one another, with this intention to gain the pleasure of Allah, some resemblance of the manner of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Also a great means of strengthening our Qur'an Kareem by means of their reading to one another. We find the elders in the Ummah laying such emphasis. Imam Malik rahimahullah ta'ala, it is renowned that come the month of Ramadan, he would stop narrating hadith and say that this month is especially for tilawat of Qur'an Kareem. Amongst the muhaddithin, great muhaddithin, Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, others, tilawat al-Qur'an wa it'am al-ta'am. That the month of Ramadan is for tilawat of Quran Kareem and feeding excessively, feeding also a great ibadat of the month of Ramadan. The one who gives another to eat at the time of iftar, let us preemptively contribute towards feeding schemes in the less fortunate ones, in the ummah in different parts. The one who gives another, man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi min an-nar. Allah forgives one's sins. Allah Ta'ala guarantees that a person will be freed from the fire of Jahannam. And thirdly, a person will receive the reward together with one's fast, the reward of that person's fast as well, whom we had given at the time of iftar. But especially, we take our time, dedicate ourselves as much as possible, even if it is just a few minutes, we have 5 minutes, maybe waiting for Salat Ma'al Jama'at, pick up the Qur'an Sharif, let us do tilawat of Qur'an Kareem, dedicate ourselves to read as much as possible. Imam Abu Hanifa rahimahullah, Imam Shafi rahimahullah ta'ala, in the month of Ramadan would complete. You know, it perplexes the mind. What dedication, what love. 60 Qur'an Kareems in the month of Ramadan, they would complete one by day, one by night. You know, that is a very, very high level, a very high bar. But we try at least every minute available to us. And there is no ibadah that is more beloved to Allah Ta'ala. Nothing gets a person closer to Allah Ta'ala than tilawat of Qur'an Kareem. I would like to just share some experiences that we had the honor of having from our beloved, most respected Ustaz, Sayyidina Hafiz Abdul Rahman, rahimahullah ta'ala, synonymous and renowned for his dedication and love to Qur'an Kareem. And especially in the month of Ramadan, the system of dur that he would implement or institute upon his students, who were huffaz with him in his company at the time, Hazrat would emphasize that once you have completed your taraweeh, you come home, whatever we have, maybe some light snacks, etc., but would emphasize that read some Qur'an before you sleep. Try and learn your next day's para before you go to bed. And then he would emphasize the next day. So let us say, for example, tonight we had completed reading of para 6. Tomorrow night is going to be para 7. So already after the Ravi, try and learn it finished. come the next morning, start after Fajr. Actually, when we were young, he would give us a paper putting the various times after Sahri, after Fajr, 7 a.m., 7:30 a.m., whatever time was available to a person. I recall even with going to school, he would emphasize on us that even on your way to and from school, we would go by bus, about a 20-25 minute drive. He would implement upon us to read door to each other, read to your colleague going and coming back, he reads the entire para to you. Would emphasize learning not just one's own portion, learning the whole para. So learn it as much as we need to read, but read it specific number of times, and then would emphasize to read it to others at specified times and stick to that, whether it is Monday, Friday, Saturday, Sunday, read to the same person the para at the same time. So in this way, throughout the day, read the same para to as many people as possible, but read it a specified number of times in order to maintain consistency and punctuality. So what would happen is that come the time of Maghrib, we would have read that para, read it to ourselves a few times, read it to as many people as possible. So definitely the last read will be much stronger than when we had read it the first time. If this is implemented, mashallah, a great way of strengthening one's Quran, one's door. Now Hazrat himself would lead by example. He would sit down in one place and listen literally from Fajr right till Maghrib to his students who are Huffaz, reading one after the other in succession. The senior ulama and Huffaz of his students or around the area would come and read to him first up, and they would read. So, such was his punctuality that you literally could tell the time according to who was reading. That if so and so is reading, it must be 3 o'clock. This was the consistency and istiqamah and punctuality. And literally, we had seen it with our own eyes for a number of years, right up till just before Maghrib, listening to his students one after the other saying para. So what is the inspiration? We asked ourselves the question one day, that how was it possible to sit from Fajr right till Maghrib for the entire day listening to Quran? To read is easier than to sit and listen to the same para over and over again. And subhanAllah, what a beautiful reply. He says, Quran say itni muhabbat paida karo ki aapke liye ghiza ban jaye. Love Quran so much that it must become like food to you. Allah Azza wa Jal, give me all of us tawfiq. Wa akhir da'wana alhamdulillah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم علماء كرام ودوست ساتيون حضرت مولانا عباس صاحب نے تصوف کی اس شاخ اور اس برانچ کو بیان کیا جس کی طرف عام طور پر لوگوں کا ذہن نہیں جاتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف اس کا نام ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے, ذکر اذکار کرتا رہے, عبادت کرتا رہے اور نمازیں اور روزے نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, تلاوت کرتا رہے, بس یہ اس کے لئے کافی ہے. اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ تصوف اقوال حسنہ, اچھے اقوال, اعمال حسنہ اچھے اعمال، اخلاق حسنہ اچھے اخلاق کا ٹوٹل اور مجموعہ ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دن رات عبادت میں لگے رہتے ہیں لیکن بد اخلاق ہوتے ہیں، ہر ایک کو ڈانٹتے ہیں، ہر ایک کو نکالتے ہیں، ہر ایک کو گالیاں دیتے ہیں. اچھی اخلاق سے عاری اور خالی ہوتے ہیں تو ان کے ہاں تصوف کی تین دیواروں میں سے ایک دیوار گر گئی، اور جو دیوار گر گئی اس کی وجہ سے لوگوں کے دل اور لوگوں کے کا دماغ دین سے پھر جائے گا، دین سے مڑ جائے گا اور کہیں گے کہ یہ اگر یہ اخلاق ہے تو پھر ہم اس مجلس میں کیوں آئے، ہم ان حضرات سے کیوں ملیں. اچھے اخلاق اچھے اعمال یہ تصوف کی شاخ ہے اور بہت زبردست اور بڑی شاخ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا، او ابو ذر رضی اللہ عنہ، کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو آپ کی اوپر آپ کی پیٹ کی اوپر ہلکی ہو اور آپ کے لیے آسان ہو اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہو. حضرت ابو ذر نے فرمایا، حضرت ضرور بتا دیں، ایسی چیز بتا دیں جو ہے ہلکی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب اس کا وزن بہت زیادہ ہے. فرمایا، ایک تو زیادہ خاموش رہو، زیادہ باتیں مت کرو، زیادہ بات کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا، اور دوسرا فرمایا اچھے اخلاق، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. اور حضرت مولانا عباس صاحب نے حکمت کی تشریح بھی فرمائی، مطلب یہ ہے کہ حکمت کا لفظ محکم ہونے سے لیا گیا ہے، جو چیز محکم ہو اسی کے اندر حکمت کا مطلب ہے. اور حکمتن اس لوہے کو کہتے ہیں جو گھوڑی کی منہ میں ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اگر وہ مضبوط لوہا نہ ہو تو گھوڑا بھاگ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور وہ مضبوطی سے گھوڑے کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ گھوڑا ادھر ادھر نہ بھاگے، اس لیے کہ گھوڑا تو بہت مضبوط جانور ہے. تو گویا کہ حکمت اس کو کہتے ہیں کہ عقل بھی مضبوط ہو، علم بھی مضبوط ہو، عمل بھی مضبوط ہو. عمل کے اندر اخلاق بھی آ جائیں، عقل بھی مضبوط ہو، علم بھی مضبوط ہو اور عمل بھی مضبوط ہو، یہ حکمت ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حکمت کا ایک مطلب یہ ہے، فراست یوزع بها کل شیء فی محله، حکمت اس ہوشیاری کو کہتے ہیں جس ہوشیاری کی وجہ سے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھے، کون سی چیز کہاں چاہیے، یہ طالب علموں کے لیے علماء کے لیے سیکھنے کی چیز ہے. فارغ ہونے کے بعد مقتدیوں کے ساتھ کس طرح رہیں گے، چیئرمین اور متولیوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کریں گے، عام لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کریں گے. اس لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہوشیاری نہ ہو, مضبوط عقل اور ہوشیاری نہ ہو, تو آدمی ایک سیکنڈ میں ایسی بات کہتا ہے کہ جس بات کی وجہ سے اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے. اس لیے ایک شاعر کا شعر ہے, اس دور کو دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے, لمحوں نے خطا کی ہے, صدیوں نے سزا پائی. ایک منٹ ایک سیکنڈ کی غلطی سے پوری زندگی اس کو نہیں سنبھال سکتا. شام میں کسی زمانے میں بشار کی حکومت آئی تھی جو سوشلسٹ بلاک سے تعلق رکھتا تھا اور علویوں میں سے تھا. اپنے آپ کو وہ علوی کہتے ہیں, ہمارے علماء ان کو باطنی یا قرامتہ کہتے ہیں, جو دین کو اندر سے نہیں مانتے, حضرت علی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. ان لوگوں کی حکومت آئی. اس کی حکومت آنے کے بعد عام علماء اور بہت سارے لوگ ان کے مقابلے کے لیے نکلے, اور مقابلے میں ہزاروں لوگ بمباری سے مر گئے. اس زمانے میں جو وہاں کی مفتی اعظم تھے, غالباً ان کا نام تھا احمد کفتارو رحمہ اللہ, وہاں کی مفتی اعظم تھے, مفتی عام تھے. اور یہ ممالک جتنے بھی خراب ہو جائے لیکن ایک عہدہ مفتی کا رکھتے تھے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے کام چلانے کے لیے. وہ احمد کفتارو رحمہ اللہ جو صوفی بھی تھے, سلسلے سے ان کا تعلق تھا, وہ بشار کا جو والد تھا اس کے ساتھ, بشار کا والد کیا تھا, حافظ الاسد, حافظ الاسد کے ساتھ تھے. علماء اس کو ملامت کرتے تھے کہ دیکھو اس بے دین اور بد دین کے ساتھ تم بیٹھتے ہو, اور اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. کچھ مدت کے بعد ایسا ہوا کہ حافظ الاسد کا ایک بیٹا تھا اور وہ اس کا بہت محبوب بیٹا تھا اور اس کو اپنا خلیفہ ولی عہد بنانے والا تھا, کیا بنایا تھا, ایکسیڈنٹ میں وہ مر گیا. مرنے کے بعد حافظ الاسد بہت پریشان, بہت مغموم. احمد کفتارو رحمہ اللہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے, لوگ کہتے تھے جیب بھرنے کے لیے, اور وہ دین کے لیے بیٹھتے تھے. اس نے ان کو مشورہ دیا, حافظ الاسد کو, کہ آپ اتنے پریشان نہ ہو, وہ تو چلا گیا دنیا سے. آپ ایسا کرے کہ جتنی بڑی مسجدیں ہیں شام میں, ان سب میں حفظ اور مکتب کا ایک درجہ کھول دے ہر ایک میں, اور ان کے نام پر جو مر چکا ہے اس کے نام پر ہر جگہ تلاوت ہوگی اور اس کو یاد کریں گے. جب تلاوت ہوگی مدرس طالب علم یاد اس کو یاد کریں گے, یہ نہیں کہ ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, اس کو یاد کریں گے. چنانچہ اس نے ایسا کیا, ہر بڑی مسجد کے اندر مکتب, اس میں اساتذہ رکھے اور نام اس کے اپنے اس کے بیٹے کا چلتا رہا. اس بہانے سے تقریباً شام کے اکثر حصوں میں حفظ اور مکتب کا نظام چلا, اور اس علاقے کو اللہ تعالی نے ازبکستان بننے سے بچایا. ورنہ ازبکستان میں جو لوگ جاتے ہیں, بخارا وہاں, سمرقند وہاں, تاشقند وہاں, ترمز وہاں, اور نصف وہاں, خوارزم وہاں, لغت والے وہاں گزرے ہیں, لغت کے علماء محدثین وہاں گزرے ہیں, فقہا وہاں گزرے ہیں, اصولین وہاں گزرے ہیں, اور اس کے باوجود کسی کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا الا ماشاءاللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں جانتے. کس حالت سے شام بچ گیا, وہاں حفاظ پیدا ہوئے. تو اس کو کہتے حکمت, ایسی ہوشیاری جس ہوشیاری کی وجہ سے نہ سیخ جلے نہ کباب جلے اور کام ہو جائے. یہ حکمت ہے اور علماء کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, عام لوگوں کو بھی اس کی بڑی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا, یا رسول اللہ, میرے اندر زنا کی خرابی ہے, زنا کی عادت ہے, شراب پینے کی عادت ہے, چوری کی عادت ہے اور جھوٹ بولنے کی عادت ہے, اور ان سب کو میں نہیں چھوڑ سکتا, مشکل ہے میرے لیے. ان میں سے ایک کو چھوڑ سکتا ہوں ایمان قبول کرنے, ایمان قبول کروں گا, اسلام قبول کروں گا, ان میں سے ایک کو چھوڑوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا آپ جھوٹ چھوڑ دیں بس. اب جب چلا گیا, چوری کا ارادہ کیا تو کہا, میں جب چوری کروں گا جھوٹ تو نہیں بولوں گا, جب اقرار کروں گا کہ میں نے چوری کیا تو ہاتھ کٹ جائے گا. چوری کو چھوڑ دیا. شراب پینے کا ارادہ کیا, کہا شراب پیوں گا اور جھوٹ جب نہیں بولوں گا سوال کیا جائے گا, تو شراب کے اوپر تو 80 کوڑے ہیں, 80 کوڑے لگ جائیں گے. اسی طرح زنا کروں گا تو اس کی بھی سزا, اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو اس کی سزا ہے. ایک جھوٹ سے بچنے کی برکت سے سب چیزوں سے بچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی تھی, دعا بھی تھی. اس کو کہتے ہیں حکمت, وہ ہوشیاری اور عقل مندی, اور یہ عقل مندی اکثر پیدا ہوتی ہے علم اور عمل کی مضبوطی سے. جس کا علم مضبوط ہو, جس کا عمل مضبوط ہو, جس کے اخلاق مضبوط ہو, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حکمت سے نوازتے ہیں. بدر کے موقع پر جب صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں اور صحابہ کرام نے ایک غلام کو پکڑا ہے اور کوئی پٹائی کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کہ بتا دو مشرکین کتنے ہیں. اب وہ کبھی کچھ بتاتا ہے, کبھی کچھ بتاتا ہے, تعداد کس کو معلوم ہوتی ہے دور سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے, فرمائے چھوڑ دو. اس نے دوسری باتیں بھی کی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, بتلاؤ بھائی وہ روزانہ کتنی اونٹ ذبح کرتے ہیں, موٹی بات. اس نے کہا کبھی 9 کبھی 10. یہ اونٹ تو دیکھتے ہیں لوگ کتنے ذبح ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 900 اور 1000 کے درمیان ہے. کسی کو کہتے ہیں حکمت, کسی کو کہتے ہیں ہوشیاری. کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ کوئی صاحب بیٹھے تھے اور یہ بات چلی کہ یہ مولوی ہوشیار ہوتے ہیں یا مولوی ہوشیار نہیں ہوتے, طالب علم ہوشیار ہوتے ہیں یا نہیں. اس آدمی نے کہا یہ کچھ نہیں جانتے مولوی, یہ طالب علم کچھ نہیں جانتے. اس نے کہا اچھا تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جائے گا. ایک طالب علم راستے سے گزر رہا تھا, اس کو بلایا, کہا بتلاؤ اس حوض میں کتنے پیالے پانی ہیں. اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو, اس حوض میں تالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں, آپ پیالہ بتائیے, اگر وہ پیالہ اس تالاب حوض کے برابر ہو تو ایک پیالہ, اگر وہ پیالہ اس حوض کا آدھا ہے تو 2 پیالے, اگر تہائی ہے تو تین پیالے بس. اس نے کہا میں نے تم سے کہا تو یہ طالب علم ہوشیار ہوتے ہیں. کتنے ہوشیاری کا جواب دیا. تو وہ ایسی ہوشیاری جس ہوشیاری سے مسئلہ حل ہو جائے اس کو کہتے ہیں حکمت. یہ جوانس برگ کے اندر ایک مولانا صاحب تھے, معلوم نہیں کون سے مولانا تھے, ان سے کسی نے کہا کہ دیکھو عرب میں عورتیں مسجدوں میں آتی ہیں, ہماری عورتوں کو بھی مسجد میں آنا چاہیے. ہوشیار آدمی تھے, انہوں نے کہا بالکل آنا چاہیے, لیکن ایک بات حدیث میں موجود ہے, جب تک عورتیں گھر نہ پہنچے تم یہاں بیٹھے رہو گے. بس تم مسجد میں بیٹھے رہو گے, عورتیں جب عورتیں مسجد سے گھر جائیں گی تو آپ کو خود معلوم ہے کتنی دیر لگتی ہوگی, اس لیے کہ وہ تو باتوں کی شوقین ہوتی ہیں. انہوں نے کہا مولوی صاحب پھر چھوڑ دیں, اب اس میں پڑی ہوئے بغیر کہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, آنے میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, قرآن کریم میں کیا ہے. تو ہوشیاری اور حکمت کی بات جو ہوتی ہے اس سے مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا. حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے, اتفاق سے مختلف لوگ بیٹھے تھے تو بدبو پھیلی. بدبو کا مطلب کسی کی ریح نکلی ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی جس کا وضو ٹوٹ گیا اس کو جا کر وضو کرنا چاہیے. اب کوئی نہیں کہتا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا. حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت ایسا کیوں نہ کرے کہ جتنے سب لوگ بیٹھے ہیں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب جا کر وضو کریں. حضرت عمر نے فرمایا واقعی جریر آپ جاہلیت کے زمانے میں بھی سردار تھے اور ایمان اسلام لانے کے بعد بھی سرداری کی بات آپ نے کتنی پیاری بات آپ نے فرمائی. تو کبھی کبھی جھٹ بولنے کی وجہ سے آدمی کام کو خراب کرتا ہے اور ایسا خراب کرتا ہے کہ پھر اس کا ایسا توڑ پیدا کرتا ہے کہ اس کا جوڑنا مشکل ہو. تو حکمت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حکمت نصیب فرمائے. ایسی ہوشیاری اور عقل مندی جو عمل صالح کے ساتھ ہو اور اچھے اقوال کے ساتھ ہو, جس کی وجہ سے دین کا کام اچھی طرح چلتا رہے اور لوگوں کی خدمت ہوتی رہے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت شاہ عبدالعزیز نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا دیکھو بھائی آپ کا پاجامہ یا آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے, یہ شریعت میں ناجائز ہے, ایسا مت کرو, بلکہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اس آدمی کو بلایا بھائی دیکھ لو یہ میری اظہار یا میرا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے, اس لیے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو حدیث میں آتا ہے فی النار وہ جہنم میں جلے گا. اس نے کہا نہیں حضرت آپ کا پاجامہ ایسا نہیں ہے, میرا ایسا ہے, میں توبہ کرتا ہوں. بجائے اس کے کہ تم ایسے ہو وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون. قرآن کریم نے یہ فرمایا مجھ کو کیا ہوا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کروں گا, یہ نہیں فرمایا تم کو کیا ہوا. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے صاحب نے کسی نے ایک تصویر لائی, تصویر پیش کی اور کہنے لگا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے. اب حضرت ابراہیم کی تصویر کہاں سے آ گئی؟ حضرت نے فرمایا دیکھو یہ بہت مبارک, ان کی شخصیت بہت مبارک تھی اور انبیاء علیہ السلام ہمیشہ غسل کرتے تھے, وضو کرتے تھے, ان کی تصویر کو بھی غسل دینا چاہیے. اب ان کی تصویر کو غسل دے, اس زمانے کی تصویر جو سیاہی سی بنی ہوئی تو مٹ گئی, بجائے اس کے کہ اس کو مٹاؤ ہو یہ تم نے کیا رکھا ہے. یہ ایسی بات کہنا جس بات سے آدمی کا کام بھی چلے اور کوئی ناراض بھی نہ ہو جائے, یہ حکمت والی بات. حضرت مولانا بن نوری رحمہ اللہ کا واقعہ میں سناتا رہتا ہوں کہ مصر کے بعد قراء آئے تھے, ایک قاری جن کی داڑھی نہیں تھی, حالانکہ داڑھی رکھنا ضروری ہے, اس کی داڑھی نہیں تھی. تو لوگ تعجب کرنے لگے اتنے مشہور بڑے قاری ہے داڑھی نہیں. تو حضرت مولانا بن نوری رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور فرمایا, پہلے عربی میں فرمایا پھر اردو میں, کہ یہ لوگ قاری صاحب پر تعجب کرتے ہیں کہ وہ داڑھی منڈواتے ہیں اور اتنے بڑی قاری ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک آدمی کا باطن ہوتا ہے, ایک آدمی کا ظاہر ہوتا ہے. قاری صاحب کا باطن اور دل بہت صاف اور اچھا ہے ماشاءاللہ, اور ہمارے دل گندے ہیں, ہمارا ظاہر بہت اچھا ہے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو قاری صاحب کی طرح بنا دے, اور اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے ظاہر کو ہمارے ظاہر کی طرح بنا دے. یہ بات عربی میں فرمائی اور پھر اردو میں. قاری صاحب رونے لگے اور کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضرت آپ کا باطن بھی صاف ہے, ظاہر بھی اچھا ہے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ میرا ظاہر مولانا بن نوری کی طرح ہوگا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حکمت, اچھے اقوال, اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کا نام ہے اور مضبوط عقل کا نام ہے, اور اتنا مضبوط, اتنی مضبوط عقل اور علم ہو کہ اس کو ہم حکمت کہہ سکیں. اگر ایک آدمی نے ایک عمل ایک دن کیا پھر چھٹی کر دی, رمضان میں تلاوت کی پھر چھٹی, تو حکمت تو نہیں ہوئی. اس لیے کہ حکمت تو محکم عمل کو کہتے ہیں, یہ تو محکم نہیں ہے, کبھی ہے کبھی نہیں, محکم کہاں ہے. رمضان میں خوب محنت کی اور تراویح پڑھی, تہجد, اس کے بعد تہجد کی چھٹی کر دی, عمل محکم تو نہیں ہوا بلکہ عمل کمزور ہو گیا, کبھی ہے کبھی نہیں. ایک آدمی کے اچھے اخلاق ہے, اچھے اخلاق کس کے ساتھ ہیں؟ جس سے ڈرتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ غصہ بھی بہت ہوشیار ہے, اس کو معلوم ہے مجھے کہاں آنا چاہیے کہاں نہیں آنا چاہیے. سر کے اوپر ڈنڈا ہو تو پھر غصہ نہیں آئے گا, اس کے اوپر غصہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ ڈنڈا لگ جائے گا. تو جب یہ سب محکم اور مضبوط ہو تو اسی کو حکمت کہتے ہیں. اور اس لیے اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو آدمی قابل رشک, ایک وہ جس کو اللہ تعالی حکمت دے, یعنی مضبوط علم, مضبوط عمل, مضبوط عقل, فہو یقضی بہا, اسی کے ساتھ فیصلہ کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حکمت نصیب فرما دے. کہتے ہیں ایک جگہ بادشاہ نے کرفیو لگایا تھا, جو رات کو 12 بجے کے بعد نکلے گا اس کو پکڑا جائے گا, اس کی حاضری ہوگی اور پھر اس کو سزا ملے گی قتل کی سزا, کرفیو. اتفاق سے ایک آدمی 12 بجے کے بعد نکلا, پولیس نے اس کو پکڑا, بادشاہ کے سامنے پیش کیا, یہ 12 بجے کے بعد نکلا تھا حالانکہ کرفیو لگا تھا. اس سے پوچھا تم کون ہو, کیوں نکلے تھے؟ اس آدمی نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بادشاہوں کے سر جھکتے ہیں, بادشاہوں کے سر اس کے سامنے جھکتے ہیں. اس بادشاہ ڈر گیا, جب بادشاہ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ تو پتہ نہیں کتنا بڑا آدمی ہے, معاف کر دیا چلے جاؤ آئندہ مت کرو. جب دروازے پر پہنچا تو پولیس کو اسے کہا اس کو بلاؤ, پوچھنا چاہیے کون ہے. جب واپس بلایا کہا بتلاؤ سر, بادشاہ جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو کون ہے وہ؟ کہا میرا والد نائی ہے, لوگوں کے بالوں کو جب ٹھیک کرتے ہیں سب اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اب ظاہر بات ہے بادشاہ جب ایک مرتبہ حکم دے فیصلہ کرے تو پھر واپس نہیں لے سکتا. اس نے کہا تم چلے جاؤ, پہلے بتلا دیتے تو میں سمجھ لیتا کہ کیا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالی سب کو حکمت نصیب فرما دے. اور مولانا برہان صاحب نے رمضان المبارک کے اعمال اور کام جو کرنے چاہیے عبادات, اس پر روشنی ڈالی, اور خصوصاً تلاوت کے بارے میں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی ایسی عادت ہم بنا لیں. اللہ تعالیٰ پہلے مجھے توفیق دے کیونکہ میری کمزوری ہے اس میں, اور بعد میں سب کو توفیق عطا فرما دے. اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت بہت اونچے درجے کی چیز اور اونچے درجے کی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزوں سے محبت ہے, مجھے مستورات اور عورتوں سے محبت ہے کہ عورتوں پر ظلم نہ کیا جائے, ان کا خیال رکھا جائے, ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے, اور مجھے خوشبو سے محبت ہے, اور مجھے نماز سے محبت ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس روایت میں جو سلاسن کا لفظ ہے حبب الی من دنیاکم سلاسن, محدثین کہتے ہیں سلاسن کا لفظ ثابت نہیں ہے اور باقی حدیث ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے روایت, تو پکی نہیں کچی روایت ہے, اس لیے میں نے کہا منسوب ہے, کہ انہوں نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزوں سے محبت ہے. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق مالی علیک, میں آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کروں, ون نظر الی وجہ کا, اور آپ کے چہرے مبارک کو دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر چلنا بھی عبادت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنانا بھی عبادت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اور درود پڑھنا بھی عبادت. اس لیے حدیث روایات میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کہے تو سننے والے بھی آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. تو فرمایا آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا, اور یہ کہ ان تکون بنتی فی بیتک, آپ کے گھر میں میری لڑکی بیٹی ہوئی ہے, صاحبزادی بیٹی ہوئی ہے حضرت عائشہ, یہ چیز ہی مجھے پسند ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کی طرف منسوب ہے, مجھے بھی تین چیزیں محب پیاری ہیں, امر بالمعروف اچھی کام کا حکم دینا, نہی عن المنکر شریعت کے خلاف کوئی چیز ہو تو اس سے منع کرنا, والثوب الخلق والثوب الخلق اور پرانا کپڑا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرانا کپڑا پہنتے تھے اور جہاں سے پھٹتا تھا پیون لگاتے تھے, اس لیے جب بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے تو پھٹا پرانا وہ کپڑا پہنا تھا جس میں 17 پیون لگی ہوئی تھی, 17 ٹکڑے لگی ہوئی تھے. دنیا اور دنیا کی چیزوں سے دور تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں, کیا فرمایا؟ کھانا کھلانا بھوکوں کو, اطعام الجیعان, وکسوۃ العریان, جس کے پاس کپڑا نہیں اس کو کپڑا پہنانا, وتلاوت القرآن. حضرت عثمان نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت سے مجھے محبت, یہاں تک کہ وہ موت کے انتظار میں بیٹھے تھے اس لیے کہ ہر جانب ہر طرف سے منافقین اور ظالموں نے گھیر کر رکھا تھا, اور اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے جب انہوں نے دیوار کو پھلاندا اور دیوار کو پھانتی ہوئی ان کے پاس پہنچے تو فسیکفیکہم اللہ اس آیت کریمہ پر پہنچے تھے اور اس وقت ان کو شہید کیا گیا, جس کا مطلب ہے آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کافی ہے, ان کا انجام خراب ہو جائے گا جو قاتلین اور ظالم ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بھی تین چیزوں سے محبت ہے, الصوم فی الصیف, گرمی کے موسم میں روزے رکھنا جبکہ مشکل کام ہے, اور اکرام الضیف, مہمان کا اکرام اور عزت کرنا, والضرب بالسیف, اور جو انسانیت کے دشمن ہیں سانپ اور بچھو کی طرح بن گئے ہیں ان کو ختم کرنا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو مظلوم شہید ہے ان کو قرآن کریم کی تلاوت سے محبت تھی, تو خلفائے راشدین کا طریقہ بھی قرآن کریم کی تلاوت سے محبت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت اور علم عمل کی توفیق عطا فرما دے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. دو تین سطر پڑھ لیتے ہیں حضرت کی فرمائی ہوئے کلمات میں سے. بعض طالبین کو مراقبہ موت کی تلقین فرماتے تھے کہ طالب تنہائی میں آنکھیں بند کر کے موت اور موت کے ماں بعد کے حالات پر غور کرے. مثلا اب روح نکل رہی ہے, اس کی تکلیف کو سوچ لے, پھر غسل, کفن, نماز جنازہ, پھر جنازہ کو گھر سے قبرستان لے جانے کو اور قبر میں دفن کرنے کو اور دفن کر کے سب عزیز و اقارب کے واپس چلے جانے کو سوچ لے, پھر قبرستان میں سوالات, منکر نکیر, پھر قیامت میں قبر سے زندہ ہو کر نکلنا, احکم الحاکمین اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا, اور زندگی بھر کے اعمال کا مواخذہ, اور اللہ تعالی کے لیے انعامات اور احسانات پر شکر کی ادائیگی کا مطالبہ وغیرہ حالات. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا مقصود إلا الله 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 إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله رازقي الله ربي الله معي الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك استغفار استغفر الله Thank you.
درود شریف. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله.
This is the last majlis, inshallah. Hazrat Mufti Sahib will be traveling next week to Pakistan. May dua Allah Ta'ala take him with khair, afiyat, and bring him back also. Allah rewards Hazrat Mufti Sahib, inshallah.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں پر ندامت اور پشیمانی نصیب فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، طاعت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، چاہی باہی اور ہر قسم کی شہوانی گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، جو ہمارے درمیان یا متعلقین دوست و احباب میں بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے. اے رب کریم جو وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے والدین، ان سب کی مغفرت فرما کر ان کی درجات کو بلند فرما دے اور ان کی فیوز کو، ان کے فیض کو، برکات کو ہمارے ساتھ شامل فرما دے. جس کی جو جائز حاجت ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما دے، آفات بلیات اور مصیبتوں سے سب کی حفاظت فرما دے، جن پر مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو ان سے دور فرما دے، سب کی جان، مال، عزت، ایمان، آبرو، دین، اولاد کی حفاظت فرما دے. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں رہتے ہیں ان سب کی جان و مال اولاد کی حفاظت فرما دے، دین کی حفاظت فرما دے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو جو سازشیں ہو رہے ہیں ان سازشوں کو اپنے فضل و کرم سے ناکام بنا دیں. اے رب کریم جہاں اچھے حکمران ہیں دین کی یہ محنت کام کر رہے ہیں، اے رب کریم ان کی حفاظت فرما دے اور ان کے خلاف ہر قسم کی سازشوں کو ناکام بنا دے. اے رب کریم کو انہوں مزید خیر کی توفیق عطا فرما دے. اے رب کریم مسلمان اور اس مسلمان ممالک کی حفاظت فرما دے، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان سب ممالک کی حفاظت فرما دے، اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو دائم اور قائم فرما دے، جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما دے، دینی دنیاوی ہر قسم کی سہولتیں اور آسانیاں اور دینی دنیاوی ہر قسم کی نعمتیں عطا فرما دے، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہمارے اوپر حق ہو، ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے، ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دے، ایمان کامل کی دولت سے ہم سب کو نواز دے، پوری دنیا میں صالحت کی دینی مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، معابد کی، خانقاہوں کی، تبلیغ جماعت کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما دے، جو آپس میں چپ کلشے اس کو ختم فرما دے، اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، ہر قسم کی نفسانیت اور شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ایمان کامل کی دولت سے سب کو مالا مال فرما دے، ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دے اور دنیا اور آخرت دونوں کی نعمت عطا فرما دے، حافظوں میں برکت عطا فرما دے، جس کی جو جائز حاجت ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ہماری اولاد اور ہمارے طلبہ کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور سب کے چھوٹوں کو بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت عطا فرما دے. اے رب کریم ہمارے اندر اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے اقوال پیدا فرما دے، برائی بری عادتوں سے اور ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کو پاک فرما دے. اے رب کریم ذکر فکر کی توفیق عطا فرما دے، کثرت ذکر، کثرت استغفار، کثرت تلاوت، کثرت درود شریف، کثرت ذکر موت سب کی توفیق عطا فرما دے، ان سب کی توفیق عطا فرما دے، شیطان اور نفس کی لغزشوں سے سب کی حفاظت فرما دے. اے رب کریم حرص سے اور ہر قسم کی پورے اخلاق اور پوری عادتوں سے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے, اچھے اخلاق اور اچھی عادات ہمارے اندر پیدا فرما دے, جو مصیبتوں میں مبتلا ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اور صبر عطا فرما دے, شکر عطا فرما دے, تواضع عطا فرما دے, حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب فرما دے. اے رب کریم پوری عادتوں سے سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے, اخلاق حسنہ سے سب کو مالا مال فرما دے, ہماری بصیرت اور بصارت میں اضافہ عطا فرما دے, اور اے رب کریم سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما دے, مرحومین پر رحم فرما دے, اور ہمارے اکابر کی برکات اور فیض کو ہمارے ساتھ شامل فرما دے, حسن خاتمہ سب کو اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما دے, سب کو حسن خاتمہ سے نواز دے, قوت طاقت سب کو عطا فرما دے, سب کی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے, ہمارے سیرت اور صورت دونوں کو بہتر بنا دے, ہماری سیرت اور صورت دونوں کو شریعت کے موافق بنا دے, اے رب کریم ہماری سیرت اور صورت کو شریعت کے موافق بنا دے, ہماری عیوب کو دنیا اور آخرت دونوں میں چھپا دے, ہمیں اپنے عیبوں کی دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے, دوسری کے عیوب سے ہمیں اندھا کر دے, اے رب کریم حسن خاتمہ سے سب کو نواز دے, حسن خاتمہ کی دولت سب کو نصیب فرما دے, اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس سب کو عطا فرما دے, سب کو بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس عطا فرما دے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.